إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قابل احترام مار بہنوں آج کے اس درس میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ سورۃ اسلامی معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر بہت ہی اجمالی انداز میں بحث کرتی ہے اور اسلامی معاشرے کی تعمیر کے تعلق سے بہت سارے اصول ایمانی اور اخلاقی اصول ہم کو دیتی ہے اور اس سورت کا اصل محور مسلمانوں میں بھائی چارگی اور اسلامی معاشرے میں اختلاف کے اسباب اور ان اسباب کی روک تھام، اس اختلاف کی روک تھام، اس کا علاج، پوری صورت آپ کو دکھائی دے گا کہ پوری صورت اسی بنیادی نقطے کے اطراف گھومتی ہے۔ لہذا آج خصوصی طور پر جس عنوان اور جن دو آیتوں پر ہم گفتگو کریں گے اس میں یہی اصل بنیادی نقطہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ جنگ کی نوبت آ جائے، لڑائی آپس میں ہو جائے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو، پوری امت کو یا پورے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اقْتَتَلُوا آپس میں قتال کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں گروہوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر صلح کرنے کے باوجود اگر ان دو جماعتوں میں سے، ان دو گروہوں میں سے اگر ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کا معاملہ کرے، بغت، بغا، سرکشی کرنا، اگر دونوں میں سے ایک صلح کروانے کے بعد بھی کے خلاف سرکشی کرے دوسرے کے خلاف، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، تو اس سرکشی کرنے والے گروہ سے قتال کرو سب مل کر، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل، پھر اگر وہ واپس لوٹ آئیں تو دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو، صلح کرواؤ۔ وَأَقْسِطُوا، اور قسط کا معاملہ اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہاں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان دو آیتوں میں بنیادی طور پر چھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانا چاہیے، لہذا ان آیتوں میں اختلاف یا جھگڑا اور صلح کی بات ہے۔ پھر یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک طبقہ مسلمانوں کا دوسرے کے مقابلے میں سرکشی کرے، بغاوت کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو بقیہ امت کو اس کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے، اس سے قتال کرے یا اس کے ظلم کی روک تھام کرے۔ پہلے مرحلے میں صلح کروائیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ رکے یا اس صلح پر راضی نہ ہو اور سرکشی پر برقرار رہے، تو پھر اس کے خلاف طاقت استعمال کر کے اس کو روکا جائے۔ پھر اگر وہ واپس لوٹتا ہے تو پھر سے صلح کی کوشش کی جائے، اور یہاں پر عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں آپس کی صلح میں جہاں اصلاح کا معاملہ ہو، ہمدردی اور محبت کا معاملہ ہو، وہیں ظالم کے خلاف عدل و انصاف کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنا چاہیے، اور کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مسلمانوں کا اختلاف اور ان کے درمیان صلح، بغاوت اور سرکشی کے خلاف قوت کا استعمال کر کے اس کو روکنا، اللہ کے امر کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا، اور عدل و انصاف پر قائم رہنا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہونا، اور اس بنیاد پر مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور اس سارے معاملے میں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں تقوی کی روش اختیار کرنا، تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا نزول ہو۔ تو یہ ان دو آیتوں کا اصل موضوع اور عنوان ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں کئی اور بھی باتیں ہیں، عقیدے کے کئی مسائل اس کے ضمن میں ہیں، اخلاقی مسائل اس کے ضمن میں ہیں، انشاءاللہ اشارتاً ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گئے جہاں پر مسلمان تھے، بعض منافقین بھی تھے، اور اس میں آپس میں اختلاف ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اعتبار سے، اور آپس میں لوگ لڑنے لگے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں چونکہ ہم نے دیکھی ہے روایت، اس کے ضمن میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں کہی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برداشت والے تھے، کہ آپ کے تعلق سے سخت زبانی عبداللہ ابن ابی نے استعمال کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے بدلہ نہیں لیا، اور آپ خود چل کے اس کے پاس گئے اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، دین کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گدھے کی سواری میں کوئی عیب نہیں ہے، چاہے بڑا آدمی ہو۔ اسی طرح سے اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ صحابہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بفر اٹھتے تھے، کیسے ان کو غصہ آتا تھا اور آپ کا دفاع کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ آپ عبداللہ ابن ابی سے ملیں۔ اس میں یہ بھی ادب ہے کہ جب بڑے کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس میں گزارش کا انداز ہوتا ہے، حکم کا نہیں۔ اسی طرح سے اس میں مدح کے اعتبار سے بعض اوقات مبالغہ بھی جائز ہے، جیسے صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی گدھے کی دھول اور جو اس کی بو ہے وہ تجھ سے بہتر ہے، اس منافق سے کہا وہ تیری بدبو سے بہتر ہے. تو بعض اوقات یعنی کسی کی عزت کو بچانے کے اعتبار سے اور اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو جوابی اعتبار سے اس طرح سے کسی کی تعریف میں مبالغہ کیا جا سکتا ہے, اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں, آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. حدیث میں ایک ایک حدیث میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. یہاں پر جس مسئلے پر آج ہم کو گفتگو شروع کرنی ہے, جو حدیث ہم نے پچھلے ہفتے دیکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجع بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کفار نہ ہو جانا, میرے بعد کفار نہ ہو جانا, یضرب بعضکم رقاب بعض, کہ تم پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو, گردنیں کاٹنے لگو, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو, ذبح کرنے لگو. یہاں پر لفظ آیا ہے کفار. یہاں پر یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا فرقہ جو نکلا اس کا نام ہے الخوارج, یا اردو میں اس کو خارجی بھی کہتے ہیں, لیکن عرب میں آج کل خارجی ان کو کہتے ہیں جو باہر سے عرب میں آئے ہیں, لیکن شرعی اصطلاح میں خارجی یا خوارج جن کو کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کی. آگے ایک روایت آئے گی ان کے بارے میں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو گناہوں کی بنیاد پر عوام یا پھر علماء یا پھر مسلمانوں کے جو حکام ہیں حاکم ان کو کافر قرار دیتے ہیں. دو فرقے ہیں, ایک ہیں خوارج اور دوسرے ہیں المعتزلہ, خارجی اور معتزلی. خوارج اور معتزلہ میں یہ عقیدہ متفق علیہ ہے کہ ایک آدمی جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. ہاں ان میں فرق اس بات پر ہے کہ خارجی کہتے ہیں کہ اس سرے سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, شراب پی یا جوا کھیلا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کیا جو کبیرہ گناہ ہے, تو خارجی کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. معتزلہ کی بات تھوڑی الگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر, منزلتن بین منزلتین, وہ ایمان اور کفر کے درمیان ہوتا ہے, نہ اس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں, وہ دونوں کے بیچ میں ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں بھی عقیدے اہل سنہ والجماعہ اہل حق کے عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. گناہ کرنے والا آدمی مسلمان یا مومن ناقص الایمان ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں, بلکہ وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والا ہے, لیکن اس کا ایمان گناہ کی وجہ سے ناقص ہو گیا. آپ جانتے ہیں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے, یعنی ایک آدمی قیامت کے دن جہنم سے نکالا جائے, بعض گناہگار جہنم میں بھی جائیں گے, وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, اور پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا, تو جس کے دل میں دینار کے یا درہم کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکالا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان نصف دینار کے برابر یا درہم کے برابر ہوگا, ان کو نکالا جائے گا. حتیٰ کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اس کو بھی نکالا جائے گا. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، یہ دلیل لی ہے کہ دیکھیے گناہوں کی وجہ سے ایمان کم 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 ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کا دینار کے برابر، کسی کا نصف دینار کے برابر، کسی کا رائے کے دانے کے برابر، کسی کا ذرہ برابر ہے، تو ایمان یہ کم کیوں ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان کم ہوتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت جو ہم جن دو آیتوں کا مطالعہ آج کرنے والے ہیں، ان دو آیتوں میں خوارج اور معتزلہ دونوں کا رد ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں قتال اور ایک گروہ کا دوسرے پر ظلم کرنا دونوں گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان اور مومن باقی رہتے ہیں۔ اسی کو ہم کو سمجھنا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کفار نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنی مارنے لگو۔ اس حدیث میں کفار کے لفظ سے شبہ ہوتا ہے کہ اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اگر جنگ کرے، اس کا قتل کرنے پر درپے ہو جائے یا قتل کر دے، تو یہ کافر ہونا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اس آیت کے ساتھ اور دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کر اگر دیکھا جائے اور دوسری آیتوں کے ساتھ بھی، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو اس سے وہ قاتل گناہگار تو ہوتا ہے، ناقص الایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کمی اور بگاڑ تو آتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرے تو اسلامی احکام کے مطابق اس سے دیت لی جاتی ہے، نہیں کہ اس کو مرتد مان کے قتل کیا جائے۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ قتل کے بدلے میں بھرپائی کرنا۔ تو چاہے تو رشتہ دار قاتل کو معاف کر دیں یا پھر اس سے قصاص لے کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن وہ قصاص کے طور پر ہوتا ہے، حد کے طور پر، جیسے زنا کی حد ہوتی ہے، زنا کے حد کے بعد بھی وہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، دلائل کو سمجھیں، گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ نے پچھلے دو درس پہلے یہ بات سنی تھی کہ ایک عورت نے زنا کیا قبیلہ غامدیہ کی، لیکن اس کے بعد احساس اس کو ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مجھ کو پاک کیجیے، زنا کا گناہ ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس گناہ کی بنیاد پر کافر قرار نہیں دیا، اگرچہ اس پر حد نافذ کی گئی اور اس کو اس کی حد کے طور پر قتل کیا گیا، یعنی سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے مسلمانوں کی 70 گھروں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان سے کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ مومن اور مسلمان باقی رہتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ بعض اعمال کفر ہوتے ہیں، لیکن ہر کفر اسلام سے باہر کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کسی عمل پر اگر کفر کا اطلاق ہو، کسی عمل پر اگر کہا جائے کہ یہ کفر ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر کرنے والا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر کرنے والا نہ ہو۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ حدیثوں میں بعض اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عمل کفر ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عمل، کوئی عمل ایسا ہو جس کے بارے میں کفر کہا جائے، شرک کہا جائے، وہ اسلام سے نکال دے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل اس کے بارے میں شرک اور کفر کا لفظ آئے، لیکن وہ چھوٹا شرک ہو یا چھوٹا کفر ہو، اور چھوٹا شرک اور چھوٹا کفر اسلام سے باہر نہیں نکالتا ہے، بلکہ وہ ایمان میں نقص اور کمی پیدا کرتا ہے۔ لہذا ہر گناہ کفر نہیں ہے، بعض گناہ چھوٹا کفر ہوتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی امتی ہما بہم کفر، دو چیزیں ہیں جو میری امت میں کفر والی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الطعن فی الانساب والنیاحہ، ایک دوسرے کے نسب میں تانا لگانا، تانا دینا، اور نیاحہ میت پر ماتم کرنا، رونا، رونا دھونا، شور شرابہ کرنا، چیخ پکار کرنا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کہا، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر نکالے۔ اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حدیثوں کا سرسری مطالعہ، آیتوں کا سرسری مطالعہ ایک انسان کو غلط فہمی کی طرف لے جا سکتا ہے، ممکن ہے اس سے لوگوں کو کافر قرار دینے لگے جبکہ وہ کافر نہ ہو۔ ایسی کئی آیتیں قرآن میں ہیں جن کا انسان ادھورا علم اگر اس کے پاس ہو، دوسری دلیلیں، دوسری آیات اور دوسری احادیث ملا کر اگر نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آدمی اس آیت کا یا اس حدیث کا غلط مطلب لے اور گمراہ ہو جائے، اور اسی طرح سے خوارج بھی گمراہ ہوئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، چونکہ یہ آیت خاص طور سے اسی باب میں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کوئی نہ کرے فیصلہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و سنت، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہیں۔ اس آیت کی بنیاد پر بعض لوگوں نے جو عموماً سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور جن کا مقصد حکومتوں کو ہٹا کر اسلامی حکومت لانا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، سازشیں کرنا، حاکموں کے خلاف بغاوت کرنا، سازش کرنا، لوگوں کو بھڑکانا اور پھر اسلامی حکومت لائیں گے کا نعرہ لگانا، ان لوگوں کے نزدیک اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں مسلمان حاکم اگر ہیں اور اگر وہ کچھ ایسے قوانین لاتے ہیں جو اسلامی نہیں ہیں، جو قرآن و سنت کے نہیں ہیں، یا ایسے فیصلے کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے کہ استحلال الگ ہے اور ارتکاب الگ ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر شراب بیچتا ہے، ایسا آدمی اگر شراب کو حرام مانتے ہوئے شراب بیچتا ہے، یا ایک آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کو حرام مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے، لیکن پھر بھی مجبوری میں یا تو شہوات اور لذتوں کی طلب کی وجہ سے یا دنیاوی مسائل کی وجہ سے پیتا ہے، یا بیچنے والا مال کی محبت میں یا کسی کے دباؤ میں بیچتا ہے، تو ایسا انسان کافر نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے لیکن اس حرام کو حرام مانتا ہے، اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، چاہے وہ ذاتی ہو یا معاشی ہو یا کسی اور طرح کی مجبوری ہو، تو حرام کو حرام مانتے ہوئے اس میں واقع ہونا یہ ایک انسان کو کافر نہیں بناتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرتے ہوئے ایک آدمی کام کرے، شراب پیے یا اس طرح کا کوئی کام کرے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی شراب کو حلال مان لے، کہ ایک شراب حلال ہے، جوا حلال ہے، فلاں عمل حلال ہے، تو اب چاہے وہ شراب نہ پیے، چاہے وہ جوا نہ کھیلے، چاہے وہ زناکاری نہ کرے، ایسا انسان اگر اس کو حلال مانتا ہے تو اس کے ارتکاب نہ کرنے کے باوجود اس کے استحلال کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی گناہ میں واقع ہونا ایک انسان کو کافر نہیں بناتا ہے، الا یہ کہ وہ گناہ اسلام میں خود کفر ہو۔ جیسے کوئی آدمی شرک کو حرام مانتے ہوئے شرک کرے تو شرک تو شرک ہی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر نہیں ہو کیونکہ حرام مانتا ہے، وہ شرک والا کام کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کافر بھی ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی الیکشن ہے، الیکشن کی وجہ سے سب لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، تو پھر کسی بت کی عبادت میں بھی شریک ہو جائے اور دل میں مانتا ہے کہ حرام ہے، تو غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہے اس کو حرام مانتے ہوئے ہو لیکن وہ عبادت تو کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، وہ فی نفسی ہی کفر ہے۔ لہذا آپس میں قتال کرنا یہ گناہ ہے اور کفریہ عمل ہے، لیکن کفر کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہوا کفر دون کفر، یہ کفر ہے لیکن حقیقی کفر سے کم کفر ہے، کفر دون کفر، کفر سے چھوٹا کفر ہے، یہ کفر کی شاخ ہے، ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن اس سے اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شرک کرتا ہے، اگر جانتے بوجھتے شرک کریں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، القواعد الاربع میں ہم اس کو سمجھ چکے ہیں اچھے سے، ایک آدمی جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو بھی شرک کہا ہے، الشرک الاصغر الشرک الخفی، چھوٹا شرک چھپا ہوا شرک کہ ایک انسان نماز پڑھے اور کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو مزین کرے، خوبصورت بنائے، سکون اور وقار سے اس کو پڑھے، کیوں؟ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی بندے کو دکھانے کے لیے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا دجال کے فتنے سے بڑھ کر زیادہ شدید اور سنگین ہے۔ لیکن آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کیا، الشرک الاصغر، کیا کہا آپ نے، الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ تو ریاکاری کرنے سے ایک آدمی گناہگار تو ہوتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے شرک میں چھوٹا شرک ہے، کفر میں بھی چھوٹا شرک چھوٹا کفر ہے۔ لہذا مسلمان اگر آپس میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو گناہگار ضرور ہوتے ہیں لیکن کافر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شبہ ہے جو اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے، اس آیت کو تفصیل سے سمجھنے سے وہ شبہ دور ہوتا ہے، اور علماء نے اس آیت کو اور دوسری آیات کو اس باب میں پیش کیا، احادیث بھی اس باب میں ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الْآیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں اگر قتال کریں تو ان دونوں میں اصلاح کرو، اگر وہ کافر ہو گئے آپس کے قتال سے تو نہ وہ مومن باقی رہیں گے نہ ان میں اصلاح کی ضرورت رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایمان والوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں قتال کریں تو قتال کے باوجود ان کو ایمان والا مانا گیا، اور فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان اصلاح کرو صلاح کرو، تو ان دونوں کو بھی مسلمان برقرار رکھا گیا اور قتال کے باوجود ان میں صلاح کی بات کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمانوں کے دو فرقے دو گروہ آپس میں اگر قتال کریں تو دونوں کے دونوں اسلام سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے، اگر ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جائے گا۔ تو دونوں اسلام سے نکل گئے، اللہ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ دونوں اسلام سے نکل گئے تو ان میں صلح کروانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ لیکن کہا کہ نہیں، ان میں صلح کروا، معلوم ہے کہ اسلام میں باقی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یدل علی وجود الایمان والاخوه مع الاقتتال والبغی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی قتال اور ظلم کے باوجود مسلمانوں کا ایمان اور ان کی بھائی چارگی آپس میں باقی رہتی ہے۔ تو اس آیت میں دو فرقوں کا رد ہے۔ کون سے فرقے ہیں؟ نمبر ایک خوارج، اور دوسرے معتزلہ۔ معتزلہ، معتزلہ کون ہیں؟ عقل والے، عقلی بحث کرنے والے اللہ کی صفات کے بارے میں، جن کا کہنا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، جنت میں بھی نہیں، اللہ کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اور جن کے نزدیک قرآن و سنت کے علاوہ عقل بھی دلیل ہے۔ ہمارے پاس عقل دلیل نہیں ہے، عقل ذریعہ ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا، لیکن ان کے نزدیک عقل خود دلیل ہے، قرآن و سنت کی طرح عقل بھی ایک دلیل ہے۔ تو یہ معتزلہ ہے اور گمراہ فرقہ ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے۔ اس فرقے کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے آسمان و زمین ہے ویسے قرآن بھی مخلوق ہے، اللہ نے قرآن کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ کسی درس میں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی قتال کے باوجود ان میں اسلامی اخوت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خود خوارج، جو کہ ایک گمراہ فرقہ ہے، جس نے خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کیا، جنگ کی، حضرت علی نے ان کو بھی کافر قرار نہیں دیا، ان کو بھی مشرک قرار نہیں دیا۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں، کنت عند علی حین فرغ من قتال اہل نہروان۔ نہروان ایک جگہ ہے، نہروان والے، تو بعض گمراہ فرقوں کی نسبت علاقے سے بھی لگ جاتی ہے، تو خوارج کو اہل نہروان کہا جاتا ہے۔ تو کنت عند علی، میں حضرت علی کے پاس تھا، جب وہ خوارج سے، اہل نہروان سے قتال کر کے فارغ ہوئے۔ فقیل له امشرکونہم، حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کیا یہ لوگ مشرک ہو گئے؟ قال من الشرک فروا، یہ تو شرک سے بھاگنے والے لوگ ہیں، یہ شرک سے بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں۔ من الشرک فروا، دیکھیے یہ بھی ایک انصاف کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے سوچیے۔ کہا فقیل منافقون، حضرت علی سے پوچھا یہ جو خوارج ہیں یہ منافق تو نہیں، کیا یہ منافق ہیں؟ کہا المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ لیکن خوارج کا معاملہ کیا تھا؟ بہت قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے، لیکن قرآن وہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزر پائے گا۔ تو اس حدیث سے یعنی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، لیکن ان کی نمازیں ہوں گی، ان کی تلاوت ہوگی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ منافق ہیں؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ لوگ تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ قیل فما ہم، لوگوں نے پوچھا بھی ہیں کیا یہ لوگ؟ تو کہا قوم بغوا علینا فقاتلناہم، کہا کہ یہ باغی قوم ہے جس سے ہم نے جنگ کی ہے. یہ کون ہے؟ قوم بغوا علینا، ایک ایسی قوم ہے جس نے ہمارے خلاف سرکشی کی، بغاوت کی، ظلم کیا، لہذا ہمیں ان سے قتال کرنا پڑا، جنگ کرنی پڑی. تعظیم قدر الصلاح میں امام محمد ابن نصر المروزی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن لغیرہی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک انصاف والا انسان، ایک بااخلاق انسان، ایک اصول پسند انسان اپنے مخالف پر بھی تہمت نہیں لگاتا ہے، اور وہ ایسا موقع سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جبکہ پبلک اپینین اس کے خلاف ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے ہمارا جھگڑا ہو جائے، جب ہماری دوستی تھی تو دنیا میں اس سے اچھا کوئی نہیں، لیکن جب ہمارا اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایک ہی دن میں وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہو جاتا ہے. اتنا جلدی برا کیسا ہوا؟ پھر بعض اوقات پچھلی جو بھلائیاں تھیں وہ بھی برائیاں بن جاتی ہیں. تو یہ خواہش پرستی کی علامت ہے. ایک انصاف والا انسان اگر اپنے مخالف کے بارے میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے، کوئی تہمت اس پر لگا رہا ہے، اس کو کافر مشرک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہتا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں اس کی غلطی ہے. انہوں نے کہا قوم بغا علینا، یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ ہیں بہت، یہ نہیں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازوں کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی گمراہی کو بھی بتایا، ان کی گمراہی کو بتایا. اہل بدعت اہل بدعت ہیں، وہ برے ہیں، غلط ہیں، گمراہ ہیں، لیکن ان کی گمراہی اور ان کے گناہ، ان کے انحراف کی وجہ سے ان کو مشرک اور ان کو منافق اور کافر بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو خلیفہ کے خلاف، جب یہ جنگ ہوئی خوارج کے خلاف، تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس وقت وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ کے خلاف ان لوگوں نے جنگ کی تھی خوارج نے، اور مسلمان قتل ہوئے اس میں. لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشرک کافر قرار دیا نہیں. معلوم ہوا کہ اگر قتال کوئی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ باغی ہے، لیکن وہ کافر اور مشرک نہیں ہے. حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی. دوسری بات جو اس میں سیکھنے ملتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی فرقہ، کوئی جماعت ہمارے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، یا کوئی شخص یا کوئی گروہ اگر ہمارے ساتھ دنیاوی یا دینی معاملات میں اختلاف رکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی طرح سے توڑ مروڑ کے اس کی بات کو، اس کی شخصیت کو مجروح کر کے کسی طرح سے اس کو لے جا کر کافروں کے اور مشرکوں کے صف میں اس کو کھڑا کر دیں، ضروری نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ انصاف والا ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی، کسی شخص کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کرنا چھوڑ دو. اعدلوا، بلکہ تم انصاف کرو، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ عدل کرنا تقوی سے قریب تر ہے. تو یہاں پر ہم کو یہ ملتا ہے کہ محض گناہ کی بنیاد پر، دیکھیے عجیب بات کیا ہے، یہ تیسری بات ہے کہ خوارج نے حضرت علی کو کافر قرار دیا، لیکن حضرت علی نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. کتنی زبردست بات ہے، سوچیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اسلوب کیسا ہے؟ ہمارا مطلب ہم نادان لوگوں کا، اینٹ کا جواب پتھر سے، عید کا جواب پتھر سے. اگر تو مجھ کو گمراہ کہے گا تو میں تو تجھ کو کافر کہوں گا. ہم انصاف نہیں کرتے ہیں, ہم اخلاقی اور شرعی حدود پھلانگ جاتے ہیں دشمنی میں. بعض اوقات لوگوں سے سننے بھی آتا ہے وہ ہم کو کافر کہتے ہیں, ہم ان کو کیوں کافر نہ کہیں؟ بھائی وہ اگر گالی دے رہا ہے تو بھی گالی دے گا, وہ اگر بے حیائی کر رہا ہے تو بھی کرے گا, وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو بھی ظلم کرے گا؟ نہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل حق اصول کے پابند ہوتے ہیں, مخالفین کی حرکتوں کا جواب وہ ان کی طرح نہیں دیتے. تو حضرت علی نے, اگرچہ انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا خوارج نے, تو انہوں نے جوابی طور پر وہ جب مجھ کو کافر کر رہے ہیں تو میں ان کو کافر کہوں گا, ایسا نہیں کیا. بلکہ لوگوں نے کہا مشرکین ہیں کیا وہ؟ کہ نہیں, وہ تو شرک سے بھاگے ہیں, شرک نہیں ان کے پاس. کافر منافقین ہیں. کہا کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستاتے ہوئے, جی چراتے ہوئے, مجبوراً بوجھل ہو کر, اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. کہا کہ منافقین اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, یہ تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن کی رات دن تلاوت کرنے والے لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی عقل خراب ہے اور یہ ہمارے خلاف باغی ہیں. تو یہ بات دیکھیے, اس سے سیکھیں ہم لوگ, اللہ تعالی ہم سب کو انصاف والا بنائے, کہ کسی کی برائی کو اس کے مقام پر رکھنا, جتنا وہ برا ہے اتنا ہی برا اس کو ماننا, دشمنی میں اندھا نہیں ہو جانا. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے, حبک الشیء یعمی ویصم, کسی چیز کی محبت تجھ کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. ایک آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں بھی اندھا ہو جاتا ہے, اس کے عیوب بھی دکھائی نہیں دیتے, اس کی غلطیاں دکھائی نہیں دیتی, اور بہرا ہو جاتا ہے, اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے محبت جب بیٹھ جاتی کسی کی بھی, اگر گمراہ وہ ہے تو پھر اندھا ہو جاتا ہے, اس کی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں اور اس کی برائی سننے کے لیے, تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن یہی بات جو محبت میں ہے, یہی بات دشمنی اور نفرت میں بھی ہو جاتی ہے, اس میں بھی آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, پھر اس کے خلاف اس کے تعلق سے کوئی خوبی اس میں ہو تو آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس میں سارے عیوب ہی دکھائی دیتے ہیں اور آدمی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں دیکھیے بڑی اچھی بات معلوم ہوئی, اب ہم سب بھائی بھائی بہن بہن, آپ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ہم ان سے بھی دین سیکھیں گے. نہیں, دین سیکھنا الگ چیز ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت میں انصاف پر قائم رہنا الگ چیز ہے. علی نے کیا کہا, قوم بغا والینا, یہ نہیں کہا جا کے ان سے قرآن سیکھو یا ان سے جا کے ذکر سیکھو یا ان کی مجلسوں میں بیٹھو, نہیں, اہل بدعت سے دور رہیں گے, اہل بدعت سے دور رہنا چاہیے. تو یہ روایت بتاتی ہے کئی باتیں اب اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر ایک, علی کا کردار آپ دیکھیے کتنے منصف, ان کی فضیلت اس میں ہے. دوسری یہ کہ قتال سے انسان کافر نہیں ہوتا, ورنہ علی ان کو کافر قرار دیتے. اور یہ کہ ایک انسان کو اپنے مخالف کے سلسلے میں بھی تکفیر اور اسی طرح سے تبدیح کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس آیت میں آیا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. طائفہ کے معنی کیا ہے؟ طائفہ عربی زبان میں چھوٹے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا اطلاق ایک فرد واحد پر بھی ہوتا ہے. عسکری کہتے ہیں کہ الطائفۃ فی الشریعۃ قد تکون اسما لواحد، طائفہ کا لفظ شریعت میں کبھی ایک شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں میں سے اہل ایمان میں سے جب دو گروہ آپس میں لڑے ان میں اصلاح کرو۔ کہتے ہیں لا خلاف فی ان اثنین اذا اقتتلا کان حکمهما هذا الحکم، یعنی یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، کیا یہ آیت دو گروہوں کے درمیان اختلاف کے بارے میں ہے، یا اس میں دو انسانوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہے تو وہ بھی بات ثابت ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی کیا یہ پارٹیوں کے بارے میں ہے، یا انسان ایک آدمی ایک بھائی دوسرا بھائی، ایک پڑوسی دوسرا پڑوسی، ایک ایک انسان کے بارے میں بھی یہ آیت فٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ طائفہ کا لفظ گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت میں کبھی یہ لفظ ایک انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر دو انسان بھی آپس میں لڑیں تو ان کے بارے میں بھی اس آیت سے دلیل لی جائے گی، یہ آیت ان کے بارے میں بھی آئی ہے، صرف گروہوں کے بارے میں نہیں افراد کے بارے میں بھی ہے۔ معجم الفروق اللغویہ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں یہ آیت دو جماعتوں کے بارے میں ہے، وہی یہ آیت دو انسانوں کے بارے میں بھی ہے، چاہے وہ جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، دونوں کے لیے آیت آئی ہے۔ تو ہمارے دو مسلمان بھائی یا دو بہنیں آپس میں لڑیں، ان پر بھی یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں آپس میں صلح کرانا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے بازو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ینظر الی الناس مرۃ والیہ مرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے دینی مجلس میں، اور کبھی آپ اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے یقول ابن ہذا سید، یہ میرا بچہ سید ہے، نواسا بھی بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے، ابن ہذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ سید کے معنی کیا ہے؟ سردار، قوم کا سردار اس کو سید کہتے ہیں۔ ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اس بچے کے ذریعے سے، میرے اس نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری ان کے سلسلے میں ذکر کی، اور ان کا عمل کیا بتایا، یہ میری امت کے دو فئتین، دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو اس میں فضیلت ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے ان کی تعریف کی، نمبر دو کس بنیاد پر تعریف کی، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، معلوم ہوا کہ صلح کروانے والا تعریف کا حقدار ہے، مسلمانوں میں دو مسلمانوں میں یا دو گروہوں میں، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، دو گھرانوں میں آپس میں جھگڑا اگر ہے، صلح کروانے والا یہ سرداری کے لائق ہے۔ یعنی سید ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو لڑوانے کی بجائے ان میں صلح کروائے، تب جا کے انسان کو لوگوں کی قیادت ملتی ہے۔ تو یہ بھی بات ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑا اختلاف تھا. مسلمانوں کے گروہوں میں کچھ لوگ کہتے تھے یہ خلیفہ ہیں حضرت حسن, اور کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کو حاکم مانا. اور اس وقت میں مسلمان دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے اور کافی اختلاف مسلمانوں میں تھا. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں یہ ساری ذمہ داری میں خود ہٹ کر یہ ساری ذمہ داری حضرت معاویہ کو سونپ رہا ہوں. پورے مسلمانوں کے والی اور ذمہ دار اور حاکم اب حضرت معاویہ رہیں گے. تو انہوں نے اپنے مقام کو, اپنی پوسٹ کو چھوڑ دیا اور وہ پورا کا پورا معاملہ مسلمانوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا, ان کی ماتحتی میں دیا. اس سے ایک بڑا اختلاف اور جنگی ماحول ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تعریف کی. آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہ بعد میں ہونے والا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دور کے اعتبار سے پیشن گوئیاں کی اور وہ سچی نکلی. شیعہ حضرات اس پر غور کریں کہ اگر ان کے نزدیک, اب دیکھیے بعض اوقات بعض سے بات نکل جاتی ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے, کبھی کام آ جاتی ہے, وہ ضروری نہیں کہ بعد میں بھی حدیث سامنے آئے واپس جلدی. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ برے انسان تھے. شیعہ کا اصل جو فن ہے وہ صحابہ کو برا بولنا ہے. اصل جو ان کی صلاحیت پوری صرف ہوتی ہے, خاص طور سے محرم میں عروج پر ہوتی ہے, صحابہ کے بارے میں برا بولنا ہے, خاص طور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور جو لوگ شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سوچیں کہ حضرت عائشہ کو زانیہ کہنے والوں کو آپ کیسے قریب کریں گے. ہاں اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں تو ہم اس پر راضی نہیں رہیں گے. عائشہ کو وہ لوگ بدکار کہتے ہیں, نعوذ باللہ, کیسے برداشت کریں گے ہم اپنی ماں کے بارے میں برداشت نہیں کرتے ہیں, پورے مسلمانوں کی امت کی ماں, ان کے بارے میں کیسے ہم اس کو قبول کریں گے. تو بہرحال شیعہ جو ہیں ان کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ برے تھے اور ان کے نزدیک اہل بیت ہی حق پر ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعی برے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں کیسے دے دیا, اور اگر انہوں نے ایسا کیا اور غلط کیا تو پھر کیا ان کے نزدیک وہ غلط ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی اہل حق میں سے ہیں, حضرت معاویہ بھی ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اور کسی کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے ہیں. آج کل لوگ ایسے کھڑے ہو گئے پھیٹے باندھ کے, انجینئر علی مرزا اور اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات کو نہیں سننا چاہیے, لیکن قوم مانتی نہیں ہے, اپنی عقل چلاتی ہے, علماء کی بات نہیں سنتی ہے, اور پھر دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ عقیدہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ واپس رجوع کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے لیے, اہل سنت کے لیے شیعیت کا دروازہ کھول رہا ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوں, اس نے اپنے ایک بیان میں کہا, اب جو نہیں جانتا وہ تو چھوڑ دیں, جو جان رہا ہے, جو سن رہا ہے, جس کا فیورٹ ہے وہ سن لے اس کو. اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سنیوں کو بھی, ہم کو بھی محرم کا ماتم کرنا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. اور کالا لباس اس دن پہننا چاہیے. اس طرح کے جو لوگ ہیں گمراہ ہیں, یہ مسلمانوں کو شیعت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, سارے صحابہ کا احترام کریں. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اختلاف کرنے والے دونوں گروہ, ان دونوں کو کیا قرار دیا؟ فئتین من المسلمین. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں, حضرت معاویہ اور ان کا ساتھ دینے والے بھی مسلمان ہیں. لہذا ان کو کافر بولنے والے شیعہ اس حدیث پر غور کریں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے اس پر غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو بہتر بتایا، یہ نہیں کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دیا جائے، میرا بیٹا بہت بڑی غلطی کرے گا کہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں مسلمانوں کو دے دے گا کہ جو اہل نہیں ہیں، ایسا کہا نہیں، بلکہ آپ نے تعریف کی سارے مسلمانوں کے سامنے کہ میرا بچہ صلح کروائے گا مسلمانوں کے درمیان، اور صلح کروائی تو کیسے، اپنے آپ کو معزول کر کے پورے مسلمانوں کو حضرت معاویہ کے ماتحت کر کے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں کہ نہیں؟ تو جو آدمی اس پر راضی نہیں ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے، جو آدمی صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، یاد رکھیں، کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی زبان دراز کرنا اچھی بات نہیں، اس سے پہلے بھی میں پچھلے درس میں بول چکا ہوں، بہت احتیاط کرنا چاہیے صحابہ کے بارے میں، ان میں کمیاں تھیں، ان میں خوبیاں تھیں، ان کی ایک خوبی بھی ہماری پوری زندگی کی نیکیوں سے بہتر ہے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ان کا رجوع ہم سے ہزار گنا بہتر ہے، ان کی توبہ ہم سے ہزار گنا بہتر ہے، ان کا تقویٰ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اس دور میں لوگ بڑی آسانی سے صحابہ کے بارے میں بولنے لگے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، علماء بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے بچیں۔ تو بعض اوقات صحابہ کی جو آیت ہے اسی باب میں ہے، غور کریں، صحابہ میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ان جنگوں اور اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف صحابہ کے خلاف بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، آپ نے اس صلح کو پسند کیا اور دونوں کو مسلمان قرار دیا، دونوں کو مسلمان قرار دیا، اس سے بہت ساری چیزیں اور بھی سمجھ میں آتی جس کا وقت ابھی نہیں ہے۔ خیر، صلح کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے بھی ایک بات کہی ہے، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا الصلح خیر، صلح خیر ہے، آپس میں صلح کرنا، جھگڑا مٹانا، چاہے خود سے مٹا لیں یا کوئی اور آ کے مٹائے، تو جھگڑا مٹانا اور صلح کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے، لڑنا اچھی چیز نہیں ہے، صلح اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بیوی اور شوہر کے درمیان، یہ بھی تو ایک جھگڑے کی قسم ہے، آپس میں ان میں جھگڑا ہو، دراڑ پیدا ہو، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، طلاق تک نوبت آ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کا منہ تک نہ دیکھنا چاہیں، نہیں مل رہنا چاہیں ساتھ میں، ایسا اگر معاملہ آ جائے، اللہ نے کیا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان شقاق ہو جائے گا، یعنی دونوں الگ ہونے کا ڈر ہو جائے، تم کو مفارقت دونوں میں ہو رہی ہے، اب دونوں الگ ہی ہو جائیں گے، نکاح ختم کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ میں، ایسا لگتا ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کیا کرو، بھیجو، بعث بھیجنا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک آدمی شوہر کی طرف سے حکم ہو اور ایک آدمی بیوی کے گھر والوں میں سے حکم بن جائے، حکم، حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، اسی پر سے لفظ کیا ہے حاکم، حکم، فبعث حکم من اہلہ وحکم من اہلہا، اگر تمہیں ڈر ہو جائے کہ بیوی شوہر میں اب نکاح توڑ کے ختم ہونے والے ہیں، طلاق ہونے کی نوبت آ گئی ہے، تو کیا کرو، فبعث حکم من اہلہ وحکم من اہلہا، اس کی طرف سے ایک آدمی، اس کی طرف سے ایک آدمی سمجھدار فیصلہ کرنے والا، اور اللہ نے کیا فرمایا، ان یرید اصلاحا، یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ اصلاح کا ہو تو اللہ تعالی دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقینا اللہ تعالی بڑا علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے تو اللہ بھی اس کی برکت سے کیا کرے گا، بیوی شوہر میں موافقت پیدا کر دے گا، جھگڑا ختم کر دے گا۔ لیکن کیا ہے، ان کی نیت کس کی ہونا چاہیے، اصلاح کی۔ تو اصلاح کی نیت، صلح کی نیت کے ساتھ اگر لوگ بیٹھیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بیٹھیں تو جتنا جھگڑا سنیچر کو تھا اس سے بڑا اتوار کو ہو جاتا ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نا، بٹھا بٹھا ان کو، بٹھا ہم بھی بیٹھتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دونوں جب سامنے بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو دونوں کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی غلطی بتانے کی ہے۔ پھر اس سے زیادہ بڑی بحث ہوتی ہے، جتنا پہلے جھگڑا تھا اس سے بڑا جھگڑا، اس سے بڑی تہمتیں، اس سے بڑی ایک دوسرے کے خلاف وارننگ، دھمکیاں، اور معاملہ ختم ہونے کی وجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو لوگ دونوں ہیں اصلاح کرنے والے، صلح کرانے والے، جو حکم ہیں، ان دونوں کی نیت کیا ہونا چاہیے، ان کو بٹھانے میں یا ان کا مسئلہ حل کرنے میں، ان کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے۔ یہی ایک دوسرے کو مشورے نہ دیں، تو ایسا مت کر، تو پیچھے مت ہٹ۔ بیوی دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکی کو اور زیادہ، اس کو شیرنی وہ لوگ بناتے ہیں، اس کو شیر یہ لوگ بناتے ہیں، اور دونوں کو لڑاتے ہیں آپس میں۔ دونوں کی نیت یہ ہونا چاہیے، لڑکی والوں کی بھی اور لڑکے والوں کی بھی۔ ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، لڑکا فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، یا مان لیجئے لڑکی ایسی ہے کہ اس کے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کردار میں کوئی خرابی نکل آئی، اب نہیں ہو سکتا، شوہر تیاری نہیں ہو رہا، اب ساری باتیں کر کے بھی نہیں ہوا، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوئے، انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، کھانا نہیں بنایا وقت پر، فلاں نے ایسا کیا، جھگڑا ہو گیا، بڑا مار پیٹ ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، اب دونوں میں بالکل سخت دشمنی ہو گئی بیوی شوہر میں، اب نہیں جاؤں گی میں وہاں پہ، وہ کہہ رہا میں بھی نہیں لاؤں گا اس کو۔ تو ایسے وقت میں جھگڑا مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو فارمولے بتانے کی، گھٹنے ٹکوانے کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے مت بولو اس کو، گھٹنے ٹیکے گا وہ، آئے گا وہ، کھانا نہیں ملے گا نا وقت پہ، ہوٹلوں میں کھا کھا کے پیٹ خراب ہوگا نا، برابر آئے گا۔ اس کو بھی مشورہ دینے والے، تو مرد آدمی ہے، تو جائے گا، جھکے گا، سر پہ بیٹھے گی بعد میں، زندگی بھر ناک میں دم کرے گی، فارق اس کو مل جائے گا کہ تو جب بھی جاتی ہے تو چلا جاتا ہے، وہ لوگ اپنی شرطیں منوا کے چھوڑیں گے اس کو، مت جا، تھوڑا ایریا رگڑنے دے اس کو بھی۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، عام طور سے گھروں میں یہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی طلاق ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کئی طلاق ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، معاملے کی پہلے تحقیق کی جائے کیا ہے، اگر معاملہ حل ہونے جیسا نہیں ہے، کچھ ایسا شرعی وجہ اس میں آ گئی ہے کہ دونوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تب تو اور بات ہے۔ لیکن معاملات ایسے ہیں کہ بس چلتا رہتا ہے، جیسے بھائی بھائی لڑتے ہیں، جیسے اولاد اور ماں باپ میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی میں ہوتا ہے، دوست دوست میں ہوتا ہے، اور مٹ بھی جاتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو مٹانے ہی کی کوشش کرنا چاہیے، بڑھانے کی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا یہاں پر، کہ اگر ایسا ہو کہ دونوں میں اختلاف ہوئے اور ایسی نوبت آ گئی کہ دونوں الگ ہو جائیں گے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو، ادھر سے ایک بڑا، ادھر سے ایک بڑا، سمجھدار، حکمت والا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، چھوٹے بھائی کو بھیج دیا، اس کو کچھ بھی سمجھتا نہیں، غصے والا، جا کے اور مار کے آیا وہاں پہ۔ اب کیا ہوا، اور بڑا معاملہ مشکل۔ ایسا نہیں ہو، بلکہ کیا کریں، ایسا آدمی جائے جو سمجھدار ہو، گہرائی سے سماج کے معاملات کو سمجھتا ہو، نرم بات کرنے والا ہو، ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسی بات کرنے والا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حکمن من اہلی، لڑکے کے گھر والوں میں سے حکم ہو، فیصل ہو، یہاں سے بھی حکم ہو. اور ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر وہ اصلاح کی نیت رکھیں، ارادہ ان کا اصلاح کا ہو. کون؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی نیت، دونوں کی نیت اگر اصلاح کی ہو، کون؟ بیوی شوہر یا فیصلہ کرنے والے؟ ابن عباس کہتے ہیں وَذَلِكَ الْحَكَمَان، یعنی یہ جو حکم ہے ان کی نیت اگر اصلاح کی ہے، بٹھانے والے، بات کرنے والے، سمجھانے والے، ان کی نیت اگر اصلاح کی ہے، صلح کروانے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی شوہر کے درمیان بھی جوڑ پیدا کر دے گا، اتفاق اور موافقت پیدا کرے گا. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ مُصْلِحٍ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ، یعنی یہ معاملہ صرف بیوی شوہر کا نہیں ہے. ابن عباس قرآن کا بہت گہرا علم رکھتے تھے. کیا کہا؟ بیوی شوہر کا معاملہ تو ہے ہی ہے. کہا کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُصْلِحٍ، اور اسی طرح سے ہر اصلاح کرنے والا، ہر صلاح کروانے والا، اللہ تعالی اس کو حق اور ثواب کی توفیق دے دیتا ہے. حق تک پہنچنے کی اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. تو کون؟ اصلاح کرنے والا. تو صحیح توفیق اس انسان کو ملتی ہے جو قوم میں لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کی نیت رکھتا ہو، جھگڑا بڑھانے کی نہیں. آج ایسا ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور آگے آئے گا وہ انشاءاللہ. اگر کوئی آئے اور آپس میں اختلاف ہو دو لوگوں کا، ہمارے پاس آگے بتایا جھگڑا ہو گیا اس سے میرا، مرد ہوں یا عورتیں ہیں آپس میں، میرا فلاں سے اختلاف چل رہا ہے، ہماری بات بند ہے. ہاں، اب جب کسی کے سامنے وہ بات آتی ہے تو اس کی ہمدردی بتانے میں وہ اس کے خلاف اور زیادہ اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اچھا، میں بھی تو کہتی تھی آپ کیسے اس کی سہیلی ہیں، مجھ کو تو ذرا پسند نہیں ہے. تو اس کے بھی دل میں بات کیا آتی ہے کہ میں جو سوچ رہی تھی کہ معاملہ ختم کروں، اب تو لگ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے، دیکھو یہ بھی وہی بول رہی ہے. یا بعض اوقات آدمی بولتا ہے اور اس کو بھڑکاتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو صحیح ہے، تو ڈٹا رہے اپنی جگہ پر، مت کر کمپرومائز، مت کر صلح، تو چھوٹا دکھے گا اگر صلح کرے گا، اپر ہینڈ ہونا چاہیے تیرا. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیے اچھی بات نہیں ہے. مسلمان صلح کرنے والا ہوتا ہے، میل ملاپ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر سختی ہے، جہاں پر اختلاف ضروری ہے، جہاں پر دوری ضروری ہے، اس کے اپنے مقامات ہیں. لیکن ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کا بکھر جانا، دور ہونا، آپس میں جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہاں ایک بات جو ضمناً آئی ہے اس کو بھی سمجھ لیں، جو پچھلے مسئلے سے جڑی ہوئی ہے. خوارج نے کیوں کافر قرار دیا حضرت علی کو؟ اور جو آیت میں نے بیان کی تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یحکم، حکم. حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے کام کرو. حضرت معاویہ اور حضرت علی میں آپس میں اختلاف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش تھی کہ کام کرو. ان کی طرف سے ایک آدمی، حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آدمی، میری طرف سے ایک آدمی، بیٹھ کے بات کریں، وہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہو جائیں گے. خوارج نے جب یہ سنا کہا حضرت علی کافر ہو گئے. کیوں؟ کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا. اور آیت کیا پیش کی؟ جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہے. حضرت علی کو کافر، حضرت معاویہ کو کافر، دونوں کافر. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ ان سے بات کرو. ابن عباس گئے اور ان لوگوں نے کہا، لمبی تفصیل ہے وہ روایت ابھی ذکر نہیں کروں گا، لیکن اس کا ایک حصہ یہ تھا کیوں تم نے حضرت علی کی مخالفت کی؟ کہا دیکھو انہوں نے کیا کیا. کہا کیا کیا؟ کہا کہ ان کی طرف سے ایک آدمی ان کی طرف سے ایک آدمی خلافت کے مسئلے میں دونوں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے یا وہ اللہ کی طرف سے طے ہوگا. تو انہوں نے چونکہ حکم غیر اللہ کو بنایا, فیصلہ کرنے والا غیر اللہ کو بنایا, دونوں کے دونوں کافر ہو گئے. حضرت ابن عباس نے اس وقت میں یہ آیت پیش کی تھی. کون سی آیت؟ یہ والی, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر تم کو دیکھیے قرآن کی آیت ہے, یہ وہ سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں کہاں اس کا انتباق ہوتا ہے. کہا کہ اگر تمہیں بیوی شوہر میں جھگڑا بڑھنے کا اور دونوں میں توڑ کا آپ تم کو ڈر ہو تو کیا کرو, ان کی طرف سے ایک حکم اور ان کی طرف سے ایک حکم, اور یہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان کیا کرے گا, موافقت. کہا کہ دونوں کافر کیوں نہیں ہوئے اور بیوی شوہر کافر کیوں نہیں ہوئے, یہ فیصلہ کس نے دیا ہے کہ وہ دونوں مل کے بیٹھیں اور معاملے کو ختم کریں؟ اگر اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے تو اللہ نے ان کو دونوں کو حکم کیوں کہا؟ کہ یہ جو فیصلہ کرنے والا, حکم کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. تو بیوی کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا, شوہر کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ نے یہ سلوشن کیسا دیا پھر جب اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے؟ تو یہی فیصلہ اگر حضرت علی نے کیا ہے تو کیا غلط ہے؟ اور یہ خاص تھوڑی نہ ہے بیوی شوہر کے بارے میں. جب بیوی شوہر کے بارے میں یہ ہے اور اس میں شر ہو سکتا ہے, اس کا حل یہ ہے امت کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہے, اس کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ اس حل کو جو ایک ایک انسان کے درمیان ہے, اگر وہی حل دو فرد کے درمیان ہے ایک گھر کے اندر, تو وہی حل پوری امت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ابن عباس بڑے علم والے انسان تھے, چپ. اس دن کئی خواری نے توبہ کی ہے. تو اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی انسان اگر فیصلہ کرے تو کافر, ایسا نہیں ہے. امت کے اس طرح کے معاملات میں اگر حکم یہاں سے اور وہاں سے ہو اور مفاہمت کی صورت پیدا کی جائے دونوں کے درمیان, اختلاف ختم کرنے کے لیے دونوں کو کسی نہ کسی چیز پر اگری کیا جائے, تو یہ کیا ہے, یہ برا نہیں ہے. الا یہ کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جس سے شریعت کی مخالفت ہو. کہ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا, دونوں کی شراب کی دکان ہے, اس کی جگہ میں اس نے اپنی جو ہے پوسٹر لگا دیے, لڑ پڑے, یا اس کی جگہ اس نے قبضہ کر لیا, کہ بھائی تو تیری شراب بیچ, تو تیری شراب بیچ, ایسا نہیں کر سکتے, غلط کام نہیں. شریعت کی خلاف ورزی میں اس طرح کا ایڈجسٹمنٹ نہیں چلے گا. تو یہاں پر یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو آپس میں صلح کروائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے, انشاءاللہ مزید ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.